الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کا سلسلہ وار ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور 27 پارے کی سورۃ النجم ہے جس کا ہم مطالعہ اس وقت کر رہے ہیں. اس کی گزشتہ آیت نمبر 32 میں جو ہم نے مطالعہ مکمل کیا تھا وہ تزکیے کے حوالے سے تھا. اس میں خاص پہلو یہ تھا کہ اپنے منہ سے اپنی تعریفیں نہ کرو, اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش نہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے. جب تم اپنی ماں کے بطن میں تھے اور تمہاری تخلیق کا عمل چل رہا تھا اس وقت بھی اللہ تمہیں جانتا تھا. ہر آن ہر وقت اللہ تم اللہ کی نگاہوں میں ہو, تو جو خیر تم کر رہے ہو, خیر کا عمل کر رہے ہو, وہ اللہ کے علم میں ہے. اخلاص سے نیت ہو اور انسان اپنے آپ کو عجب سے اور تکبر سے اور عبادت کے زعم اور گھمنڈ سے اور ریاکاری اور دکھاوے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اس نقطے پر پچھلی آیت کے ذیل میں تفصیل گفتگو ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے, ہر شر سے فتنے سے. اخلاص سے نیت بھی عطا فرمائے, تزکیہ نفس بھی عطا فرمائے, اور نیکی کا عجب یا نیکی پر کوئی گھمنڈ یا نیکی کا کوئی زعم یا نیکی پر کوئی تکبر جو دلوں میں آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورہ نجم کی آیت نمبر 33 سے سورہ نجم کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے, جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کا تذکرہ کیا اور اس کا ذکر کرتے ہوئے بہت بنیادی نقطہ ہمارے سامنے رکھا. اور وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بہرحال تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے. ایسا نہیں کہ گناہ کسی نے کیا ہو اور سزا کسی اور کو دے دی جائے, ایسا نہیں ہوگا. ہر ایک اپنا جواب خود دے گا, اور جو کچھ تم آج کر رہے ہو, جو کچھ تم بو رہے ہو, کل وہی کاٹو گے. جو آج کر رہے ہو وہی کیا دھرا تمہارے سامنے آئے گا. خیر کا عمل کر رہے ہو, اچھا نتیجہ سامنے آئے گا. بدی کا عمل کر رہے ہو تو برا نتیجہ بھی سامنے آئے گا. یہ ہیں ہماری زندگی کے بنیادی اور اہم ترین مسائل, جس کو اگلی آیات میں ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن حکیم میں اس مقام پر بیان کیا جا رہا ہے. ارشاد ہوا, افرائیت الذی تولا, تو کیا آپ جس شخص کو دیکھا جس نے روح گردانی کی ہے, پیٹھ دکھا دی, واعطا قلیلا واکدا, اور تھوڑا مال دیا اور پھر بند کر دیا. عندہ علم الغیب فہو یرا, تو کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اسے. ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ, کیا اسے خبر نہیں دی گئی اس کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے. وابراہیم الذی وفا, اور وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنا قول پورا کیا ان کے صحیفوں میں بھی ہے. وہ بات کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور انسان کو تو اسی قدر ملے گا جس قدر اس نے سعی یعنی کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور یہ کہ عنقریب اس کی سعی اس کی کوشش دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ ہے آیات 33 تا 41 جن کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا. مفسرین نے ایک شخص کا ذکر بھی کیا ہے, ولید بن مغیرہ, یہ مشرکین کا ایک سردار تھا, اس کا تذکرہ بھی کیا. البتہ قرآن حکیم ان کرداروں کا نام نقل نہیں کرتا, گو کہ تفاسیر میں حوالہ ملتا بھی ہے, مفسرین ذکر بھی کرتے ہیں, اور ایک خاص شخص کہ کسی خاص پہلو کے تعلق سے بھی آیات قرآنی کا نزول ہوتا ہے, لیکن وہ ایک کردار ہوتا ہے اور وہ کردار ہر دور میں نظر آئے گا. تو قرآنی حکیم کردار کا ذکر کرتا ہے, شخصیات کا ذکر عموم کے اعتبار سے نہیں کرتا. کردار برے بھی ہیں, کردار اچھے بھی ہوتے ہیں, تو ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس کردار میں فٹ آ رہا ہے. یعنی اگر کوئی برا کردار سامنے آ رہا ہے تو اس کا برائی کا پہلو کیا ہے، اس کے برے اعمال کیا ہیں جن کی قرآن مذمت فرما رہا ہے، ان کرداروں سے یا ان کرتوتوں سے، ان برائیوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی طرح بعض مرتبہ قرآن نیک لوگوں کی صفات کا ذکر کرتا ہے، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنا جائزہ لو، یہ مبارک صفات جو کہ اللہ کے پیارے محبوب مقرب بندوں کی ہیں، یہ صفات تم میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کا شکر ادا کرو، مزید کی توفیق مانگو، اور اگر یہ صفات تمہارے اندر نہ ہو تو یہ نیک صفات اختیار کرنے کی کوشش کرو جن کا ذکر قرآن حکیم کر رہا ہے. یہ ہے نقطہ جو اگر اصولی طور پر قرآن حکیم کی وہ آیت سامنے رہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں ذکر آتا ہے، یقیناً تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے. تو قرآن حکیم جب واقعات کو یا کرداروں کو یا شخصیات کو یا صفات کو ذکر کرتا ہے تو ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کیا ہے؟ اگر برے اوصاف بیان ہو رہے جن پر اللہ مذمت فرماتا ہے، سزاؤں کا ذکر کرتا ہے، عذاب کا ڈراوا دیتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اچھی صفات اور عمدہ کردار اور عمدہ رویوں کا بیان آ رہا ہے جن پر اللہ خوش ہوتا ہے، ان صفات اور کردار اور رویوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہاں ارشاد ہوا کہ افرائیت الذی تولا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے روگردانی کی، واعطا قلیلا واکدا، اور تھوڑا سا مال دیا اور پھر بند کر دیا، عنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اسے. یہ ولید بن مغیرہ کا ذکر مفسرین نے فرمایا، سورۃ المدثر میں بھی کچھ آیات بیان ہوئی ہیں، عطا ہوئی ہیں، ان کے بارے میں رائے یہی ہے کہ وہ بھی ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے. یہ وہ شخص جو سرداروں میں سے تھا، مالدار لوگوں میں سے تھا، اور کچھ قریب آ گیا تھا حق قبول کرنے کے، اور لگتا تھا کہ قبول کر لے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، لیکن کہتا نا کہ دوست مصاحبین ساتھ رہنے والے مروا دیا کرتے ہیں. تو اس کو کسی شخص نے کہا کہ بھائی تو ان کی بات کو قبول کر رہا ہے؟ کہاں بھائی، بات تو اچھی لگ رہی ہے ان کی، اور یہ آگے آخرت کا ذکر بھی آ رہا ہے، تو کل کی پکڑ سے عذاب سے بچ جاؤں. تو آگے سے کسی دوست نے کہا اگر تجھے اتنا ہی خوف ہے تو چل تو تھوڑے سے پیسے دے، میں ذمہ لے لوں گا تیرا، میں تیری جگہ بھگت لوں گا، تو بچ جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ واقعات مفسرین نے نقل کیے ہیں، اور یوں اپنے ان مصاحبین یا دوستوں کی پٹی پڑھانے کے نتیجے میں یہ ولید بن مغیرہ پیچھے رہ گیا اور اسے حق قبول نہیں کیا. ضمناً ایک بات ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے، ضمناً مگر ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو تم دیکھو تم نے کس کو دوست بنا رکھا ہے. انگریزی کے جملے تو ہم سب کو بہرحال زیادہ یاد ہوتے ہیں کہ ا مین از نون بائی دا کمپنی کیپس، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو تم ذرا دیکھ لو کس کو تم نے اپنا خلیل، اپنا رازداری والا دوست بنا رکھا ہے. ان صحبتوں کا اثر ہوتا ہے. ہم اپنے بارے میں بھی دیکھیں اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچیں. اٹھنا بیٹھنا کدھر ہے آج؟ کون ہمارے آئیڈیل ہیں؟ کون ہمارے رول ماڈل ہیں؟ کن کو دیکھ کر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بنیں؟ کن کی سنتے ہیں؟ کن کی باتوں پر جو زیادہ توجہ کرتے ہیں؟ اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے؟ اور پھر اپنی اولاد کے بارے میں بھی غور کریں، کن کے حوالے کا رکھا میں نے، کن تعلیمی اداروں میں بھیج رہا ہوں اپنی اولاد کو. پھر اسی طرح اس کے دوست یار کون ہیں؟ اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے اس کا؟ لچھن کیا ہے معذرت کے ساتھ جی؟ کرتوت کیا ہے؟ اندازہ بھی ہے کہ نہیں؟ ضائع تو نہیں کر رہے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. خیر کے ماحول سے جڑیں، نیکی کے ماحول سے جڑیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق قائم کریں. قرآن فرماتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ سچے لوگ کے جو قرآن حکیم ان کا تذکرہ بھی کیا، صاحب ایمان بھی ہوں، جہاد کرنے والے بھی ہوں، یعنی مسلسل محنت اللہ کے دین کے تعلق سے اور اللہ کے دین کی دعوت دینے کا کام کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنے والے، خوف خدا رکھنے والے. یہ جیسے حدیث میں آتا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کی گفتگو کو سن کر، جس کے اعمال کو دیکھ کر، جس کے معاملات زندگی کو دیکھ کر، جس کے شب و روز کو دیکھ کر، جس کے پاس بیٹھ کر فکر آخرت پیدا ہو، وہ آخرت کی یاد تازہ ہو جائے تو انشاءاللہ وہ صاحب ایمان ہوگا، وہ ہے جس سے جڑنے کی تلقین کی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ وَكُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان سے جڑنے کی تلقین کی جا رہی ہے. تو ولید بن مغیرہ کا معاملہ کیا ہوا، اس کے دوست احباب میں سے کسی کے کہنے اور پٹی پڑانے کے نتیجے میں یہ رک گیا. آگے ارشاد ہوا اَمْ لَمْ يُنَبَّأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى، بلکہ ایک اور خیال آتا ہے، کئی مرتبہ نیکی کے اعمال کرنے کی طرف بندہ راغب ہوتا ہے، دائیں بائیں والے پٹیاں پڑا دیتا ہے جی، لیکن تصور نیکی بھی واضح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کئی مرتبہ آپ دیکھیں کوئی نوجوان ہوگا ماں باپ سے تقاضا کرتا ہے کہ بھائی میری شادی کر دو تاکہ میرے ایمان کی حفاظت رہے، گھر والے روڑے اٹکاتے ہیں، ابھی تیری عمر ہی کیا ہوئی ہے، سبحان اللہ، ساری بمبارڈمنٹ اس معاشرے نے کر ڈالی اور ایمان پر ڈاکے ڈالے جا چکے ہیں اور جوانیاں لٹ رہی ہیں، اور کہا جاتا ہے ابھی تیری عمر ہی کیا شادی کرنے کی. انا للہ و انا الیہ راجعون، تو مرواتے ہیں پھر یہ، پھر وہ جوانیاں کہیں لٹتی اور ضائع ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایسی بیسیوں مثالیں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ جائیں، قیاس کر لیجئے گا. یہ میں نے ایک اشارتاً بات آپ کے سامنے رکھی ہے جی. گناہ کے معاملات ہوں گے ادھر کے، وہ تو شیطان تھپکیاں دے کے لگاتا رہتا ہے، لیکن نیکی کے بارے میں سوچنا چاہے اور تصور نیکی رضاحت اس کی ضروری ہے کہ پورا آل انکلوسیو پیکج دین کے تقاضوں کا سامنے رہے، لیکن اس میں بندہ آگے بڑھنا چاہے تو اپنے ہی لوگ روکنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کئی مرتبہ یہ دائیں بائیں مصاحبین، یہ دوست احباب، یہ ساتھی مینٹور، ساتھ رہنے والے، کمپنی میں رہنے والے، ذرا دیکھ لے بندہ کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ دوستیاں ہیں، کن کے ساتھ تعلقات ہیں، کن کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا غور کر لے بندہ. کئی مرتبہ یہی لوگ آڑے آ جاتے ہیں. ہاں وہ خیر والے ہیں تو پھر تو خیر میں اور آگے پش کریں گے اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت بھی کریں گے، صبر کی وصیت بھی کریں گے. لیکن اس کے برعکس معاملہ ہے تو ولید بن مغیرہ کے تعلق سے یہ بات بھی واضح ہے، اس کو بھی لے ڈوبنے والے اس کے دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے کچھ لوگ تھے. آگے کیا توجہ دلائی گئی، فرمایا ام لم ينبأ بما في صحف موسى، کیا اسے خبر نہیں دی گئی کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے. وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے جنہوں نے اپنے قول کو پورا کیا. یہاں صحف موسیٰ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، یعنی مراد ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں جو خبر دی گئی کیا وہ اس کو معلوم نہیں ہے. اسی طرح الفاظ آپ کے میرے علم میں ہیں سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں، صحف ابراہیم و موسیٰ. تو ایک مقام سورۃ الاعلیٰ ہے اور ایک مقام سورۃ النجم ہے، یہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، ان کو بھی صحیفے عطا کیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے تو معروف ہے تورات یا اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے وہ معروف نہیں ہیں. ہاں اس کی کچھ تعلیمات جیسے یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، دیگر مقامات پر کچھ ذکر آتا ہے، وہ کچھ تعلیمات تو قرآن حکیم میں موجود ہیں، لیکن جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات ہے، نیو ٹیسٹمنٹ انجیل، یہ پھر بھی کسی شکل میں گوکہ تبدیل شدہ، تحریف شدہ شکل ہے، وہ موجود ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت کے ساتھ بات ملتی نہیں ہے. بعض اہل علم جس میں ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں، کہ وید میں کچھ باتیں ایسی ملتی جو ہندو کے اسکرپچر ہے، کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جو خالص توحید کے بیان پر مشتمل ہیں، اور براہما کا تصور ان کے ہاں ہندوؤں کے بھی موجود ہے. تو واللہ اعلم کہ کچھ وہاں کی تعلیمات ان کے وید وغیرہ میں بھی موجود ہو، لیکن ظاہر بات ہے ان کے بارے میں کوئی حتمی بات کہی نہیں جا سکتی. اور اصل بات ہے کہ اب محفوظ کتاب کون سی ہے، قرآن حکیم ہے، اصل یہ کرائیٹیریا ہے. بقیہ کہیں سے کچھ ملے گا اس کے مطابق ہم کہیں ٹھیک ہے بالکل، اور اس کے برخلاف ہے تو وہ قبول نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس کتاب اور اس کی تعلیمات کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے. البتہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، کیا عطا ہوئی ہے تعلیم، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب جو سلسلہ کلام میں یہ آیت، آیت نمبر 38 ہے اور آگے مزید تین آیات، یہ اصل تو ہے آخرت کے تعلق سے، کل کی پیشی کا معاملہ، کل کے محاسبے کا معاملہ، کل کی اکاؤنٹبلٹی کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس دنیا میں جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں جواب دینا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دار العمل ہے، اللہ نے آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر یہاں بھیجا ہے، اور عمل کی آزادی بھی دی ہے. سورہ دہر میں آتا ہے اما شاکر و اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کا راستہ سجھا دیا، چاہے شکر کرے چاہے ناشکری کرے. تو دنیا امتحان کے لیے ہے, عمل کے لیے, آخرت دار الجزا ہے. تو اب جو کلام ہو رہا ہے وہ آخرت یعنی دار الجزا کے تعلق سے ہے. پہلی بات کیا آئی ہے, اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جیسے قرآن ایک اور انداز اس کو بیان فرماتا ہے, یہ ویسے یہ بات تو کم و بیش 6 مرتبہ قرآن میں ہے, اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اسی طریقے پر سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں آتا ہے, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک اللہ کے ان میں سے اللہ کے سامنے پیش ہوگا فردا, اکیلے اکیلے. سورہ لقمان کے آخر میں آتا ہے, باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا اور بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا. یہ پہلی اصولی بات ہے, ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا, ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے, ہر ایک نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, اپنے محاسبے کے لیے خود اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اسی لیے وہ جو معروف آیات ہے سورۃ الحشر کے آخر میں, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی خود یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. یہ کل ہے تو قیامت, لیکن میری اور آپ کی قیامت آج اور ابھی بھی آ سکتی ہے, اور وہ ہے میری اور آپ کی موت کا معاملہ. یہ مستقل موضوع قرآن کا بار بار آتا ہے ہمارے سامنے, من مات فقط قامت قیامت ہوں, آیا روایت حدیث میں کہ جو مر گئے اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. تو ہے وہ کل قیامت, مگر میری اور آپ کی موت آج واقع ہوگی تو آپ کی میری قیامت واقع ہو گئی, آپ کا میرا عمل کا معاملہ مکمل ہو گیا, یعنی عمل کی مہلت مکمل ہو گئی. تو بہرحال پہلی اصولی بات, ہر ایک خود اکیلے اکیلے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ایسے نہیں کہ جرم ایک نے کیا ہو اور سزا دوسرے کو دی جائے, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ اس طرح کی باتیں رہی ہیں, جیسے کہ اوس و خزرج کے دوران درمیان میں مدینہ شریف میں یہ معاملہ رہا یثرب کے لوگوں میں, اور اللہ کی شریعت نے آ کر اس معاملے کو درست کیا. کیا ہوتا جی, ایک بڑے قبیلے کے فرد کو, اگر ایک بڑے قبیلے کے فرد کو کسی دوسرے چھوٹے قبیلے والے کسی فرد نے قتل کر دیا, تو وہ کہتے کیونکہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے, ہمارے والے کی جان زیادہ قیمتی ہے, تمہارے 10 مار دیں گے ہم. تو یہ ظلم ہے نا, اگر ایک کو قتل کیا جس سے قتل کیا تھا, چاہے وہ بڑے قبیلے والے ہی کو قتل کیا, باقی 9 کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو یہ ظلم معاشروں میں رہا ہے, یہ ظلم پہلے بھی رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے قبل کا ذکر بھی مفسرین نے فرمایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں, اس وقت بھی یہ قبائلی تعصب کی بنیاد پر اس طرح کی عصبیتیں, اور یہ ہم بڑے قبیلے والے وہ چھوٹے قبیلے والے, یہ بات موجود تھی. یہی بات آپ اور ہم جانتے ہیں آج کی اس دنیا میں جس کو ایڈوانسڈ دور کہا جاتا ہے, ہم ایک ایسے ایرا میں آ گئے ہیں کہ جو بڑا ترقی یافتہ ہے. اب بھی کچھ ظالمانہ قسم کی حرکتیں بعض بڑی اقوام کر رہی ہوتی, ٹوئن ٹاورز کا ڈرامہ رچا اور بنا کر, ٹوئن ٹاورز کا ڈرامہ رچا کر اور بنا کر افغانستان میں 15 لاکھ شہید کر دیے, 15 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ اپاچ کر ڈالے, اور پوری قوم کا ستیہ ناس کر ڈالا, کیونکہ ہم بڑی قوم ہے, ہمارے جو ہے وہ ٹاورز کو گرایا گیا, تو ہم نے یہ جناب انویژن کیا 50 ملکوں کو ملا کر. یہ الگ بات ہے کہ ادھر طالبان افغانستان کو اللہ نے استقامت دی, انہوں نے اللہ پر توکل کر کے دکھایا, اللہ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے, ناک رگڑنی پڑی ہے امریکہ کو, برطانیہ کو, دیگر لوگوں کو. اور 50 ملکوں کی ٹیکنالوجی جو آج ہم بھی حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں, جناب ٹیکنالوجی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے, ہم 7 پردوں میں بھی چھپے ہوئے ہوں گے تو وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے مار ڈالیں گے, وہ ساری ٹیکنالوجی دفن ہو گئی افغانستان کے اندر, اور اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی, عزت بھی عطا فرمائی طالبان افغانستان کو. کبھی ماسکو والے کہتے ہیں ہمارے آگے مذاکرات کر لو, کبھی چائنا والے کہتے ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں, گو کہ آج کا ذرا ان کے لیے آزمائش کا معاملہ بڑھ گیا ہے. اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. 2-4 ملکوں نے ذرا ان آفیشلی بیٹھ کر کہا کہ نہیں جی اسلامی حکومت تو نہیں آ سکتی افغانستان کے اندر, تو بھائی ان کا جھگڑا کس بات کا ہے؟ طالبان افغانستان کا جھگڑا ہے کس بات کا؟ صرف اس بات کا بھائی, امارت اسلامی افغانستان ہم نے قائم کی تھی, اس زمین پر اللہ کی شریعت نافذ ہوگی, لڑنے تو آؤ, لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں, تو مرنے کے لیے تیار ہیں. تو جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے اس سے کون جیتے گا بھائی؟ تو 50 ملکوں کی ٹیکنالوجی تو دفن ہو گئی وہاں پر. اللہ تعالی ہمیں غیرت عطا فرمائے, مسلمان جو مسلمان ممالک اور ہمارے حکمراں ہیں ہمیں غیرت عطا کرے کہ توکل ان سے تو سیکھیں افغانستان کے طالبان سے, ہم افغانستان کے طالبان کی بات کرتے ہیں، وہ ٹی ٹی پی اور اس طرح کی جماعتوں کو کبھی ہم نے سپورٹ نہیں کیا ہے، لیکن طالبان افغانستان کے میں بات کر رہا ہوں. اللہ ان کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام ہی کے ساتھ مخلص مزید فرمائے، انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی. عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ظلم تو اب بھی چلتا ہے. وہ بڑی قوم کے لوگوں نے کام، بڑے لوگ ہیں، ہمارے ٹوئن ٹاورز کو تم نے گرایا، وہ الگ بات ہے کہ انسائڈ جاب تھی، وہ سارے مباحث اپنی جگہ پر، لیکن اس کا بہانہ بنا کر پورے افغانستان کو جو ہے ستیہ ناس کر ڈالا. یہ ظلم تو آج بھی ہو رہا ہے. اللہ کی شریعت بتا رہی ہے بھائی جرم ایک کرے سزا دوسرے کیوں بھگتے؟ جی کسی اور کا جرم کسی دوسرے کے کھاتے میں کیوں ڈالا جائے؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا. باقی اس آیت کریمہ کے ذیل میں کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى اور بھی مباحث ہیں. مثلاً اچھا ہے کہ وہ نقطہ بھی ہماری نگاہوں میں رہے. ہم لوگ صدقہ جاریہ کی بات تو جانتے ہیں نا، اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ جاریہ والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشہور حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے تین کاموں کے. تین کام ایسے ہیں کہ جو اس کے انتقال کے بعد بھی اس کا اجر اس کو دیتے رہیں گے. نمبر ایک ہے صدقہ جاریہ. بندے نے ایسا عمل شروع کیا، ایسا کام شروع کیا کہ جس سے آگے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے. مسجد کی تعمیر ہو گئی ہے، مدرسے کی تعمیر ہو گئی ہے، کہیں سایہ کرنے کے لیے درخت لگا دیا گیا ہے، کہیں پانی کا انتظام کر دیا گیا ہے، اب مستقل اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس عمل کے شروع کرنے والے کو اجر ملتا رہے گا. نمبر دو وہ علم جو دوسروں کو سکھایا، اور جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے اس سکھانے والے کو اس کے مرنے کے بعد بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. اور نمبر تین آپ کی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ نیک اولاد. نیک اولاد دعا کرے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ تو ہے صدقہ جاریہ. ایک عمل میں بندے نے اپنا حصہ ڈالا، عمل چلتا رہے گا، اجر بھی اس کا بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. ایک لفظ ہے جس کو اردو میں کہنا پڑے گا، گناہ جاریہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث سنن نسائی میں، جس نے اچھی سنت کو، اچھے طریقے کو، اچھے عمل کو جاری کیا، جب تک لوگ عمل کریں گے اس کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. اور جس نے کسی بری سنت، یہاں سنت لغوی مفہوم میں ہے، لغوی لٹرل میننگ میں، جس نے برے عمل کو، برے طریقے کو جاری کیا، لوگ آگے برائی میں عمل کریں گے اس پر، اس کے کھاتے میں بھی جائے گا. اور سب کو وہ حدیث شریف یاد ہے بخاری شریف میں، پہلا قتل کس نے کیا تھا تاریخ میں؟ قابیل نے حابیل کا. قابیل نے مظلومانہ طور پر قتل کیا کسے، بلکہ اس سے جو ظالمانہ عمل تھا وہ مظلومانہ قتل ہوا حابیل. تو قابیل نے جو پہلا قتل کیا تھا ظالمانہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جتنے ظالمانہ اس انداز سے قتل ہوں گے ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا. کیونکہ آغاز اس نے کیا ہے، جاری اس نے کیا ہے، یہ وبال جائے گا کیونکہ اس کھاتے میں اس کا حصہ بھی شامل ہے. تو جیسے خیر کے عمل میں، نیکی کے عمل میں بندے کا کھاتا چلے گا صدقہ جاریہ، اللہ دوسرے پہلو سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بدی کو، گناہ کو، نافرمانی کے کام کو جاری کیا ہے، لگائے لوگوں پر، جب تک وہ لوگ حرکتیں کریں گے اس کے کھاتے میں بھی وہ گناہ لکھا جائے گا. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بھی گفتگو اس آیت کریمہ کے ذیل میں اہل علم نے بیان فرمائی. ایک بحث طلب نقطہ ہے اور وہ ہے ایصال ثواب کے تعلق سے، اس میں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، تفاصیل میں تفاصیل آپ کو ملیں گی. ہاں بندہ ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے تعلق داروں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے. بندہ خیر کے اعمال کرتا ہے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے، تو بھائی کسی سے رشتہ ناتا ہوتا ہے، تعلق داری ہوتی ہے، تبھی تو وہ کام کرتا ہے، تبھی تو اس کے لیے دعا کرتا ہے. انشاءاللہ جس کے لیے وہ دعا کرے گا اس پر بھی اللہ رحمتیں نازل فرمائے گا. باقی اس ایصال ثواب کے معاملے میں تفصیلات اور بھی ہیں، وہ پھر تفاصیل میں آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا. یہ سب بھی اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفسرین نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے. ارشاد ہوا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آگے ارشاد ہوا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کو تو اسی قدر ملے گا جس قدر اس سے سعی یعنی کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور ان قریب اس کی سعی، اس کی کوشش دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہاں سعی سے مراد کون سی سعی ہے؟ وہ جو اعمال بندہ کما رہا ہے، جس کا نتیجہ آخرت میں سامنے آنا ہے. یہاں اس سے مراد وہ نوکری کرنا، کاروبار کرنا، یہ مباحث نہیں ہیں. وہ تو سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انگوٹھے چھاپ کو بھی دے دیتا ہے دنیا کے اندر. جی بہت کم محنت کرنے والوں کو بہت زیادہ بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، وہ الگ معاملات ہیں سارے. یہاں جو گفتگو سعی کی ہے اس میں تفاصیل ہیں، بس حاصل کلام اس کا مختصر عرض کر رہا ہوں. یہاں جس سعی کا ذکر ہو رہا ہے وہ کس اعتبار سے؟ اعمال کے کسب کے اعتبار سے. جس سعی کو کل دیکھا جائے گا، کل بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھلائی ہے وہ انسان دیکھے گا، ذرہ برابر برائی انسان موجود پائے گا. اس پر تفصیلا کلام ہوتا ہوا آیا ہے. اندر کی نیتیں ہوں، زبان کے اقوال ہوں، اور وجود سے کیے اعمال ہوں، اور ان اعمال کے اثرات بھی ہوں. اثرات میں وہ صدقہ جاریہ بھی آئے گا، اور اللہ حفاظت فرمائے گناہ جاریہ والی بات بھی. تو نیتیں ہوں، اقوال ہوں، اعمال ہوں، اعمال کے اثرات ہوں، یہ سب جو بھی محنتیں ہو رہی ہیں یہ سب کچھ کل پیش ہونا ہے، اور پھر پورا پورا بدلہ عطا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر میں آگے بڑھائے، اور اخلاص میں آگے بڑھائے، اور شرور سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دو باتوں کے حوالے سے بس کچھ تبصرہ مختصراً کرنا ہے. باتیں تو اتنی مستقل آ رہی ہیں کہ کس موضوع کو زیر گفتگو لانے کی کوشش کی جائے. ایک آج کسی صاحب نے بہت سارے ائمہ مساجد کو بھیجا کہ خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں بھوک کے مارے، اور مہنگائی کی وجہ سے، اور یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم تو بات وہی کہتے ہیں بھائی، اللہ اور اس کے رسول سے جب تک جنگ کا خاتمہ نہیں کرو گے مسلمانوں کے معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. کافروں میں تو اللہ نے فرعون کو بھی دیا ہے نا، قارون کو بھی دیا ہے، ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سود کا خاتمہ ایک نقطہ ہے، نکاح تو اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ جنگ ہی اللہ کے ساتھ ختم کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی برسے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کشمیر کا مسئلہ پھر ہائی لائٹ ہو گیا ہے جی. جب بھارت کی دم پھنستی ہے تو اس کو فوراً یاد آتا ہے چلو جی مذاکرات کی طرف آ جائیں. تو ہم کتنی مرتبہ بے وقوف بنتے رہیں گے؟ یہ ہمارے ذمہ داران کو اور حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے. تجارت کی بات بھی شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور جناب ثقافتی سرگرمیوں کی بات بھی شروع کی جا رہی ہے. تو کشمیر کو کیا ڈسٹ بن میں ڈالا جائے گا؟ کشمیر والا تو آج بھی کہہ دے کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. وہ تو ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ کے کلمے پر عمل بھی کرو، اور ہمارے ساتھ بھی وہ معاونت کا معاملہ کرو. اور آگے سے ہمیں پینگے دی جاتی ہے کہ جناب نہیں، کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھی بات ہو جائے گی، تجارت کو سیٹل کر لیں، ذرا ایک دوسرے کے قریب تو تھوڑا سا آ جائیں، ذرا آئس بریک تو ہو جائے. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہندو اور یہ اس وقت مودی سرکار اور ان لوگوں کی تاریخ، یہ بھری ہوئی اس طرح کی وعدہ خلافی آپ کہیں ہلکا لفظ ہو جائے گا، چال بازیاں کہیں ہلکا لفظ ہو جائے گا، چیٹنگ کہیں ہلکا لفظ ہو جائے گا. تو ہمارے ذمہ داران کو بہت توجہ کرنی چاہیے کہ پھر تجارت تم جاری کر لو گے، پھر وہ تمہیں جو ہے منہ دکھا دے گا. اس لیے کہ آج امریکہ بیچارہ پھنس گیا ہے افغانستان کے اندر، اور آگے سے چائنا جو ہے وہ بہت بڑی اکنامک پاور بنتا چلا جا رہا ہے. تو اس وار کا حصہ ہمیں بنایا جائے، اس جنگ کا حصہ ہمیں بنایا جائے، یہ سوچ سمجھ کر اس کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے. رہا سی پیک کا معاملہ، تو چائنیز تو بہت آئے، لیکن چائنیز کے ساتھ اور بھی بہت کچھ آ رہا ہے. بتایا گیا جناب وہ ہب میں فیکٹری لگانے کی اجازت دے دی گئی شراب کی. تو کیا خیال ہے، یہ چائنیز ورسٹرز خالی شراب پیئیں گے؟ کیا خیال ہے جی؟ یہ جو شہروں کے اندر اجازت دے رکھی ہے، کتنے غیر مسلم وہاں سے پیتے، کتنے مسلمان جا کر پی رہے ہوتے، اور حکومت وقت اجازت دے اس کی، اور دعویٰ کرے ریاست مدینہ ہونے کا. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. یہ تو آغاز ہے جو نظر آ رہا ہے، ابھی انتہا کیا ہوگی اس کی. شراب کی فیکٹری کی اجازت دے دی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں پہلے کبھی کسی ایک اور مری بیوریجز والوں کو اجازت دے رکھی ہے تو ہم نے کوئی آواز بلند نہ کی ہو. مستقل آواز بلند ہونی چاہیے. لیکن جو آج نعرے لگا رہے ہیں، بہرحال عرصہ گزر رہا ہے آپ کا بھی، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ان کے مذہبی امور کے وزیر صاحب کو بھی ذرا غور کر لینا چاہیے، اور دیگر اور حضرات جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کو بھی غور کر لینا چاہیے. اور جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ بنانے کا ارادہ ہے، تو کم سے کم یہ حرکتیں تو نہ کرو جو کھلا حرام کا معاملہ ہے، اور جس کی پبلکلی اجازت ہوگی، اور آگے سے چائنیز کیا ساری قوم کو تم شراب پلانا چاہو گے؟ کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں اس قوم کو؟ اللہ ان کو بھی ہدایت عطا کرے، اور اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا کرے. ہمارے لیے ہدایت کا سامان یہ ہے کہ بات تو کرنی چاہیے نا، کوئی کڑن تو ہونی چاہیے. سود کے دھندے ہمارے یہاں جاری، بے حیائی کا طوفان ہمارے یہاں جاری، اب شراب بھی تھوپی جا رہی ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر مارچ کے مہینے میں اسلامی تعلیمات کی دھجیاں بھی بکھیر دی جاتی ہوں. آخر کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ تو خدا را اللہ سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے ہمارے گناہوں اور ہماری بےغیرتیوں کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں. اللہ ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے. آگے مبارک مہینہ رمضان شریف کا بھی ہے جو تقویٰ کا مہینہ ہے, اور تقویٰ کا مطلب جو ہے نا اچھے بچوں کی طرح سے روزہ رکھنا نہیں ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اللہ کے غضب کو جو دعوتیں دی جا رہی ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو بہرحال یہ آواز بھی بلند ہونی چاہیے اور غیرت دینی کا اظہار بھی ہونا چاہیے, اور اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, اپنے ذمہ داروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.